جمعرات 6 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ قزن پر حیدر کا سلام. پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کرنے سے روکنے کا قانون اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. پاکستان میں کوئی 2000 خواتین غیرت کے نام پر قتل کی جا چکی ہیں. مزید تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے تناظر میں ہونے والے پاکستانی پارلیمان کے اجلاس میں آج غیرت کے نام پر قتل سے متعلق ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا ہے، جسے حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے پیش کیا تھا. آج کے اجلاس میں خارجہ پالیسی پر زیادہ بحث ہوئی اور حکومتی اور حزب اختلاف کے اراکین نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں رانا محمد افضل نے کہا کہ بھارت نے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کے بارے میں دنیا بھر میں ایک ایسا تاثر قائم کیا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستانی وفد کسی بھی ملک میں جائے تو وہاں کے ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہیں. کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہدواڑہ کے علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ پر مبینہ شدت پسندوں نے حملہ کیا، جس میں سے 3 کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان.
انڈیا کے سرکاری خبر رسائی ادارے نے فوج کے ایک افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ آج الصبح کپوارہ ضلع کے لونگیٹ میں موجود فوج کے کیمپ پر فائرنگ ہوئی، جسے جوانوں نے ناکام بنا دیا. تاہم سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران 3 مبینہ حملہ آوروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جموں کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوج کے کیمپ پر 18 ستمبر کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے کیمپ پہ یہ دوسرا حملہ ہے.
ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اب تک 15,000 کشمیری زخمی اور 160 سے زائد مستقل طور پر بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں کہی. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو اسلام آباد میں احتجاج کریں گے.
میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں کسانوں کو کہتا ہوں، میں مزدوروں کو کہتا ہوں، میں پروفیشنلز کو کہتا ہوں، میں ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ 30 اکتوبر آپ کی ایک موقع ہے کہ ہم اس سارے سٹیٹس کو ایک دفعہ فارغ کریں.
حکومتی جماعت کے رہنما محمد زبیر نے عمران خان کے اس اعلان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں. ادھر روس نے تنبیہ کی ہے کہ امریکہ میں جو جوشیلے افراد شامی حکومت کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کا سوچ رہے ہیں وہ اپنے جہازوں کو گرائے جانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں. یہ بات روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے امریکی پریس میں آنے والی ان خبروں کے حوالے سے کہی جن میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ ایسے فضائی حملوں کا سوچ رہا ہے. ترجمان نے کہا کہ شامی فوج کے پاس مؤثر اینٹی ایئر کرافٹ نظام موجود ہے، جبکہ روس کی 2 بیسز کو روسی میزائل سسٹم کا تحفظ حاصل ہے. ادھر اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے سٹفان ڈامسٹورا نے شامی حکومت اور روس سے اپیل کی ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی حلب میں بمباری بند کریں. وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعات تاریخ میں رقم ہو رہے ہیں جو ہمیں یاد دلائے گی کہ دہشت گرد تصور کیے جانے والے 1,000 افراد کی خاطر ایک پورے شہر کو تباہ کرنے کے عمل سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس موجود تھا. افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد طالبان عسکریت پسندوں کو شمالی صوبے قندوز سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. صوبائی گورنر سید محمود دانش نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے 100 سے زائد عسکریت پسند ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس لڑائی کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی بے گھر ہوئی ہے. فلسطینی صدر محمود عباس کو قلبی معائنے اور مختلف ٹیسٹوں کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے. ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کی حالت معمول کے مطابق ہے، تاہم ڈاکٹرز 81 سالہ رہنما کے دل کا معائنہ کرنے کے بعد اگر کوئی عارضہ ہوا تو اس کے علاج کے لیے تیار ہیں. ادھر ترکی کے ہی سرحدی علاقے کے قریب شامی باغیوں کے گروہ پر حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل فرح جاوید کی زبانی.
دھماکہ شام اور ترکی کی سرحد پر اتمہ نامی راہداری کے قریب شامی علاقے میں ہوا. اس بارے میں متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ حملہ کس طرح کیا گیا. ایک اطلاع کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا. شامی باغیوں کو ترک فوج کی حمایت حاصل ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے.
ترکی کے شہر استنبول کے ایک پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک شخص زخمی ہوا ہے. اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک گاڑی میں ہوا جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کرنے سے روکنے کا قانون اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. اس قانون کا مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا جس کی حکومت نے مخالفت نہیں کی. اس کے علاوہ خواتین کے خلاف ریپ کے جرم کو روکنے کا قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے. غیرت کے نام پر قتل روکنے کا قانونی مسودہ پچھلے 3 سال سے پارلیمنٹ کے سامنے زیر التوا تھا اور اس پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث منظور نہیں کیا جا سکا. اس خبر کی مزید تفصیل بتانے کے لیے اس پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامہ نگار آصف فاروقی. آصف, پہلے غیرت کے نام پر قتل کے قانون کے بارے میں بتائیں کہ اس بل میں کون سے اہم نکات ہیں جن سے مجرموں کو سزائیں ملنا یقینی ہو جائیں گی.
دیکھیے غزنفر, یہ قانونی مسودہ جو ہے یہ تقریباً 3 سال سے پارلیمنٹ کے مختلف ایوانوں میں گردش کر رہا تھا. پہلے یہ قومی اسمبلی میں جنوری یا فروری 2014 میں پیپلز پارٹی کی رکن نے پیش کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ سینٹ میں گیا, پھر کمیٹیز میں گیا, تو اس کی کافی شکلیں بدلی ہیں. لیکن اب جو آج بل منظور ہوا ہے اس میں جو 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کے معاملے میں جو قصاص اور دیت کی شک استعمال کر کے معافی لے لی جاتی تھی یا دے دی جاتی تھی, وہ اب ولی کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ قصاص لے کر اور مجرم کو معاف کر دے. دوسری اس میں اہم شک ہے جو کہ بہت جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں ان کا مطالبہ تھا کہ بعض اوقات اس طرح کے مقدمات میں مدعی جو ہے وہ منحرف ہو جاتے ہیں یا ملتے نہیں ہیں, تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو ریاست جو ہے وہ خواتین کے غیرت کے نام پر قتل کے ہونے والی خواتین کی مدعی ہوگی. اس کے علاوہ صلح کا آپشن ختم کر دیا گیا ہے. اگر اس ان دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا غیرت کے نام پہ کسی خاتون کو قتل کیا جائے گا تو اس معاملے میں صلح نہیں ہو پائے گی, کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ جب ایک خاتون مار دی جاتی تھی تو اس کا جو مدعی عموماً خاندان کے لوگ ہی ہوتے تھے اور مجرم بھی بھائی یا باپ ہوتے تھے تو وہ معاف کر دیتے تھے, تو اب صلح نہیں ہوگی, معافی نہیں ہو سکے گی. اور غالباً سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر جو ٹرائل کورٹ ہوگی وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی.
اچھا آصف, یہ تو بات ہو گئی غیرت کے نام پر قتل کے قانون کی. خواتین کے ریپ کے خلاف بھی قانون کی منظوری دی گئی ہے, اس کے اہم نکات کیا ہیں؟
غزنفر, کم و بیش یہی شکیں جو ہیں وہ ریپ کا جو قانون ہے اس کے انسداد کا جو قانون ہے اس میں بھی شامل کی گئی ہیں. یعنی اس میں صلح نہیں ہو سکے گی, عدالت 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی, مدعی جو ہے وہ ریاست بھی ہو سکے گی اور اسی طرح ولی جو ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ معاف کرنے کے نہیں ہوں گے. لیکن جو نئی چیز اس میں ڈالی گئی ہے جو کہ بہت بڑا مطالبہ تھا خواتین کے حقوق کی تنظیموں کا بھی اور سول سوسائٹی کا بھی, وہ تھا ڈی این اے کا. یعنی شہادت کے طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ جی عینی شاہدین جو ہیں وہ گواہی دیں گے تب زنا بالجبر یا ریپ کا جو معاملہ ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا. اب ڈی این اے کو ایک شہادت کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا عدالت میں. یہ بہت, اس کو اگر انقلابی کہا جائے تو بہت مناسب ہوگا, کیونکہ یہ بہت اہم مطالبہ تھا. کیونکہ ڈی این اے کے ذریعے یہ ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ کسی خاتون کو ریپ کیا گیا ہے یا نہیں, اور اگر ریپ کیا ہے تو کس مجرم نے کیا ہے.
اچھا آصف, آخر میں یہ بتائیں کہ اس نئے قانون پر عمل کرنا کتنا آسان یا مؤثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے نیا قانون ہے لیکن یہ اس میں کوئی ایسی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے سوائے ڈی این اے والے معاملے کے, تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس قانون کو عمل کرنا یا مؤثر کرنا. لیکن ظاہر ہے اس کی جب ڈیسیمینیشن ہوگی انفارمیشن کی, پولیس تک جب جائے گا اس میں کچھ وقت تو لگے گا, لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ 3-4 سال سے تو یہ قانون ہی حرکت میں تھا. اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے طور پہ کچھ انتظامی اقدامات کر رکھے تھے جو ان اس قانون سے ملتے جلتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس میں اویئرنیس موجود ہے اس قانون کے بارے میں پہلے سے, اس لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اس قانون کو مؤثر ہونے میں.
آصف فاروقی, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی طرف سے ملک میں سرگرم غیر ریاستی عناصر کے خلاف سخت پالیسیاں اپنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. غیر ریاستی عناصر سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بازگشت جہاں بدھ کے روز کشمیر کے مسئلے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جاری بحث کے دوران سنی گئی, وہیں قومی اسمبلی کی خارجہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی میں حکمران پاکستان مسلم لیگ کے ایک رکن پارلیمنٹ کی طرف سے بھی جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید سمیت غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
خارجہ امور کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا محمد افضل نے جماعت الدعویٰ کے امیر کا نام لے کر کہا کہ حافظ سعید کو ہم کیوں پال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے جماعت الدعویٰ کے امیر کے بارے میں دنیا بھر میں ایک ایسا تاثر قائم کیا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے سے متعلق پاکستانی وفد کسی بھی ملک میں جائے تو وہاں کے ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہیں. رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ حافظ سعید ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں تو دن دناتی پھر رہی ہے جبکہ پاکستان میں وہ کہیں نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دنیا ہمیں تنہا کر کے شدت پسند ملک قرار دینے کی کوشش کرتی ہے. خیال رہے کہ رانا محمد افضل اس وفد میں شامل تھے جس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدہ صورتحال کے بارے میں فرانس کی حکومت کو آگاہ کرنے کے لیے پیرس کا دورہ کیا تھا. سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کمیٹی کے اراکین کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور بھارت کی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے ثبوتوں سے متعلق ڈوزیئر تیار کر لیا گیا ہے جسے جلد ہی دنیا بھر کے ممالک کو بھجوا دیا جائے گا. دوسری طرف مسئلہ کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت مسئلہ کشمیر کو پس پشت نہیں ڈال سکتی اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں غیر ریاستی عناصر کی پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے عالمی برادری کی انگلیاں پاکستان پر اٹھتی ہیں. چودھری اعتزاز احسن نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, حالانکہ شدت پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دورانیے میں ایک دن کی اور توسیع کر دی گئی ہے اور اب یہ اجلاس کل بھی جاری رہے گا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر حقائق کو مسخ کر رہا ہے اور عالمی برادری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, فیاض احمد کی زبانی.
جنرل راحیل شریف نے یہ بات جمعرات کو رسال پور میں پاکستانی فضائیہ کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جنرل راحیل شریف نے کہا, حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کے اندر اور لائن آف کنٹرول کے اطراف میں جال سازی اور حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کے خلاف انڈیا کی ان کوششوں کی مذمت کرے جس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت بے مثال ہے. یہ تھے جنرل راحیل شریف کے الفاظ. انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کے اس کھیل کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو مسخ کرنا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حال یا کشیدگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان آرمی چیف نے کہا کہ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں بربریت کی انتہا کر دی ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پاکستانی افواج کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے جنرل شریف نے کہا کہ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں. ان کا کہنا تھا, مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ تھے جنرل راحیل شریف کے الفاظ. جنرل راحیل شریف نے مزید کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر دیگر ممالک کے ساتھ دوستی کی پالیسی پر مصروف عمل ہے۔ واضح رہے کہ 29 ستمبر کو بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کنٹرول لائن کے اطراف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈز پر سرجیکل سٹرائکس کی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فیاض احمد۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ سے کشیدگی جاری ہے، ہلاکتیں 90 سے تجاوز کر گئی ہیں، زخمیوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے اور ہزاروں لوگ قید میں ہیں۔ حد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی وادی سے باہر کی جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایسے میں رابطوں اور اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ وادی کے ایک موقر انگریزی اخبار کشمیر ریڈر پر سرکاری پابندی کے خلاف صحافتی برادری سراپا احتجاج ہے۔ زبان بندی کے اس نئے مرحلے سے کشمیری کیسے نمٹ رہے ہیں؟ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
اخبار جب خود خبر بن جائے تو صحافی کس سے فریاد کرے؟ روزنامہ کشمیر ریڈر کے ساتھ وابستہ نامہ نگار جنید نبی بزاز کہتے ہیں،
ہمیں گورنمنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی کنٹینٹ نیوز پیپر میں ہے وہ نیوز کا کنٹینٹ ہوتا ہے، وچ نیسسرلی ڈز ناٹ انسائٹ اینی وائلنس، جو انہوں نے اس آرڈر میں بتایا۔ ہمیں وہ کنٹینٹ بتا دیجئے جس کی وجہ سے انسائٹ وائلنس ہوتا ہے اور اس کنٹینٹ سے کہاں پہ وائلنس ہو گیا۔
روزنامہ کشمیر ریڈر کے ایگزیکٹو ایڈیٹر میر ہلال کہتے ہیں،
دیٹس ویری انفارچونیٹ،
بدقسمتی یہ ہے، اگر کسی خبر پر اعتراض تھا تو اس کی تردید کی جا سکتی تھی، یہ تو معتبر آوازوں کو خاموش کرنے کی ایک کوشش ہے۔
روزنامہ کشمیر ریڈر کے چیف ایڈیٹر حاجی حیات چاہتے ہیں کہ پابندی ہٹانے سے قبل پابندی کا جواز بتایا جائے۔
ہم نے گورنمنٹ سے، میں نے ان کو پہلے یہ بتا، ریووک سے پہلے، کہ مجھے یہی بتا، مجھے جسٹیفائی کر لو کہ بین کیوں لگا لی، ہم نے کیا لکھا ایسا غلط، کیونکہ آج تک ہمیں 4-5 سال ہو گئے اس کو شروع کیے ہوئے، 2012 میں ہم نے شروع کیا، ہمیں آج تک کوئی ریبٹل نہیں آیا نیوز کا۔ اچھا چلو یہ مان لیتے ہیں، اگر یہ بڑھکا رہے تشدد 4 دن ہو گئے اس کو بند، تین دن سے بھی برابر پروٹیسٹ ہیں، پھر تو پروٹیسٹ بند ہونے چاہیے۔
یہ صرف صحافت کا مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ اور فون رابطوں پر تو پابندی ہے ہی۔ انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز بھی اسی الزام کے تحت جیل میں ہیں کہ ان کا کام لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے۔ مبصرین اس صورتحال کو خطرناک مستقبل کی علامت کہتے ہیں۔ میں نے بات کی تجزیہ نگار اور کالم نویس عبد المجید زرگر کے ساتھ۔
کہانی یہ دی گئی ہے، وجہ یہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے کالم جو ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ انسائٹمنٹ ہوگی، نہ خدشہ ہے۔ اب ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ حادثہ جب ہوتا ہے تو حادثے کی پانی پر کون سی پریمپٹیو ایک وہ ایکشن لی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں جو ہو رہا ہے اور جو ظلم و ستم یہاں پر ڈائے جا رہے ہیں وہ ہندوستان سے باہر چلے جائیں۔
گھٹن کے اس ماحول میں عام احساس یہی ہے کہ بات کرو تو پابندی، بات نہ کرو تو بھی بندشیں۔
مجموعی طور پر جو احساس یہاں کی صحافتی برادری میں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اظہار رائے کے تمام وسائل پر اب بھی پابندی نافذ ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، سری نگر۔
اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر ان چیف انورادھا بھاسن سے۔
یہ ایک انلیگل اور ان ایتھیکل ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس اخبار میں ایسے کنٹینٹ ہیں جس سے کچھ وائلنس ہونے کا اندیشہ ہے، ایسے کیسز میں ایک اسپیسیفک کوئی کنٹینٹ ہونا چاہیے تھا جس پہ ایک کیس بنتا ہے یا جس کی وجہ سے پابندی لگائی جا سکتی ہے یا ایک کیس رجسٹر ہو سکتا ہے بار کے خلاف، لیکن انہوں نے، حکومت نے کوئی کنٹینٹ پیش نہیں کیا، انہوں نے سیدھا صاف ایک بلینکٹ بین لگانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک پریس فریڈم کو ختم کرنے کی، یا ایک اوپن جو ماحول ہے فریڈم آف اسپیچ کو کرٹیل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش لگ رہی ہے۔
اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حکومت کی کشمیر پہ باقاعدہ ایک پالیسی کا حصہ بن جائے گا اس طرح کا بین؟
اس وقت کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تو کشمیر میں ہمیشہ ہی، خاص طور پہ پچھلے 25-30 سالوں میں، میڈیا کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی زور زبردستی रही है, वो हुकूमत की तरफ से भी रही है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी रही है जिसमें कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी शामिल रहे हैं। तो चाहे वो मिलिटेंसी का दौर था अलग अलग तरीकों से, इंटिमिडेशन से, फिजिकल थ्रेट से, मीडिया के ऊपर पाबंदियां रही हैं या इंफॉर्मेशन फ्लो रोका गया है मीडिया का, तो एक पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों में जब से पीस प्रोसेस एक की शुरुआत हुई थी 2002 में और 2007 तक आके वो रुक गया, उसके बाद से एक नए किस्म की पाबंदियां शुरू की गई हैं, जैसे अखबारात की जो एडवर्टाइजमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीर से अखबार निकलते हैं उनकी रेवेन्यू की रिलायंस जो है वो सरकारी इश्तेहार पे बहुत ज्यादा होती है, तो उनके इश्तेहार रोक देना, कभी किसी की बिजली बंद कर देना, या जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसका सारा जो जिम्मेदारी है वो मीडिया पे थोपी जाती है, या उनके ऊपर कर्फ्यू से या रिस्ट्रिक्शंस से और कर्फ्यू पास नहीं दिए जाते हैं मीडिया को, तो इस तरह से पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि अखबार निकल नहीं पाते हैं, छप नहीं पाते वादी में।
क्या आपको लगता है कि पिछली हुकूमतों की निस्बत जो मोदी हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, उसका कश्मीर पे स्टांस है वो ज्यादा सख्त है?
फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी 2010 में और 2013 अखबारों पे पाबंदियां रही थी, लेकिन नई चीज इस वक्त निकल के ये आई है कि 2016 में जुलाई में जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कश्मीर में प्रोटेस्ट का और जो तशद्दुद का नया दौर शुरू हुआ, तो उसमें पहले कर्फ्यू लगाकर अखबारों पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, और पहली बार ऐसा देखा गया लेकिन कि पुलिस वाले खुद अखबार के दफ्तरों में गए और उन्होंने कहा कि यहाँ बैन लगना चाहिए, ये अखबारें नहीं चलेंगी और नहीं निकलेंगी, और वो लोगों को उठा के लिए और दूसरे कुछ देर के बाद उनको रिहा कर दिया। इतना ओपन बैन पहले नहीं हुआ है, तो ये शायद एक पहली बार है। और जो इल्लीगल प्रैक्टिसेस हैं, जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, गैर जमहूरी प्रैक्टिसेस हैं, ये पहली बार थोड़ी ज्यादा ब्रेजन फॉर्म में सामने आई।
क्या आपको लग रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये कश्मीर तक महदूद रहेगी, या इंडिया के जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं जो मेनलैंड इंडिया में, उन पे भी असर डालेगी जो कश्मीर की न्यूज़ कवर करते हैं या पब्लिश करते हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक एक हमेशा से एक पॉलिसी ऐसी रही है जो कश्मीर के अखबार हैं उन पे थोड़ी ज्यादा पाबंदी रहती है।
कश्मीर टाइम्स के एडिटर इन चीफ अनुराधा भसीन। और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी सूरत हाल के बारे में अब से कुछ देर पहले शफीना के जामी ने कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीडीपी के रहनुमा और हुकूमत के तर्जमान नईम अख्तर से बात की, और पहले ये पूछा कि हुकूक इंसानी के अलमबरदार को अहम कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता है, अखबार कश्मीर रीडर को वजह बताए बगैर बंद कर दिया जाता है। अवाम और सहाफ़ी वजह जानना चाहते हैं, जवाबन वो क्या कहेंगे?
500 अखबार में से हाँ एक अखबार पे पाबंदी लग गई है, और वो अखबार कोई ज़्यादा मकबूल भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा कॉपियां उसकी छप रही होंगी, और उनके मुतालिक उस पर्टिकुलर अखबार के मुतालिक कुछ ऐसे शवाहिद थे, कुछ ऐसी शिकायत थी, और जो बहुत पहले से फाइल पे आ रही थी, और उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट।
ये तो आप एक अखबार की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिस वक्त अपराइजिंग शुरू हुई है उस वक्त तो तमाम के तमाम या बेशतर अखबारात, रसाइल और जराइद उस वक्त तो बंद थे।
बिल्कुल किसी अखबार पे पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल में आपको अपनी जो इत्तला है उसको मेरे ख्याल में अपडेट करना चाहिए और फिर वेरीफाई करना चाहिए।
एहतजाज होता है, लाइव एमिनेशन इस्तेमाल होता है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दीजिएगा कि जहां पर एहतजाज हुआ हो वहां पर लाइव एमिनेशन का इस्तेमाल किया गया हो, 90 से ज्यादा लोग मरे हों और उसके बाद वो छर्रे वाली बंदूकें इस्तेमाल की गई जिससे सैकड़े लोग अपनी बीनाई खो बैठे, ये किसी दुनिया में कहीं मिसाल है?
जनाब मैं आपको यही कहता हूँ कि एक ये बदकिस्मती की बात है कि कश्मीरियों के खिलाफ ये चीजें इस्तेमाल हो रही है, और ये मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं डिफेंड कर सकूं, मगर जो सिचुएशन उस वक्त थी उसमें अगर आप जाने कि कहीं पे 3 पुलिस वाले या 4 पुलिस वालों की गार्ड है और वहाँ पे एक बड़ा हजूम आता है तो उनको मजबूरन अपने दिफा में बंदूक चलानी पड़ती, अदरवाइज वो 4 लोग लिंच हो जाएं, और अगर 4 लोग पुलिस के या सीआरपीएफ के या आर्मी के लिंच हो जाएं, आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उससे किस तरह की अफरा तफरी मचेगी।
हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीडीपी के रहनुमा और हुकूमत के तर्जमान नईम अख्तर, सरबीन अभी जारी है।
बीबीसी के साथ
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925261139 पर कॉल कर सकते हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैन यूनुस खान मुकम्मल तौर पर सेहतियाब ना होने के बायस वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक यूनुस खान ने सेहतियाब ना होने के सबब पहले टेस्ट से दस्तबरदारी के बारे में चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक को मुतला कर दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 13 अक्टूबर से दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम का ऐलान हफ्ते के रोज मुतवक्के है। पाकिस्तान के वनडे कप्तान अजहर अली का कहना है कि आलमी रैंकिंग में 8वें नंबर पर आने के बावजूद पाकिस्तानी टीम को आने वाले मैचों में सख्त चैलेंज का सामना होगा और खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करनी होगी।
नंबर 8 पे आए हैं अभी, लेकिन आगे चैलेंजेस सख्त हैं। एक साल अभी वर्ल्ड कप में पड़ा है, वर्ल्ड कप के आने के लिए हमें स्टिल काफी सारे मैचेस और सीरीज जीतने पड़ेंगे। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अच्छी आई है, अब इससे हम आगे जितना मूव फॉरवर्ड करेंगे उतना हमारे लिए एंड पे जाके आसानी होगी।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 3 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम का कहना है कि जहीर अब्बास और सईद अनवर के रिकॉर्ड पर उनकी नजर जरूर थी, लेकिन असल तवज्जो अपनी बैटिंग पर थी।
मेरा लेकिन इतना मैंने उस पर जोर नहीं दिया, लेकिन मैंने जितना मेरा ज्यादा फोकस यही था कि मैं क्रिकेट पे ध्यान दूं और अपनी बैटिंग पे ध्यान दूं, बस उसी पे मेरा ज्यादा फोकस था।
जनूबी अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे की जीत को शानदार करार देते हुए कहा है कि इस तरह के मैचेस हमेशा यादगार होते हैं जिसमें आप हारते हुए दिखाई दें, ऐसे में कोई खिलाड़ी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर आपको जीत से हमकिनार कर दे। डरबन के इस मैच में जनूबी अफ्रीका ने डेविड मिलर की सेंचुरी की बदौलत 372 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ये दूसरा बड़ा हदफ है जो किसी टीम ने वनडे में हासिल किया है। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का हदफ हासिल किया था। बर्तानिया के एंडी मरे रूस के आंद्रे कोज़नेत्सोव को 6-2 और 6-1 से शिकस्त देकर चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में होने वाले खुदकश हमले के हवाले से अस्खुद नोटिस की दोबारा समाप्त की है। इसकी तफसील थोड़ी देर में। यहां सैरबीन अपने नस को पहुंचा है अहम खबरों की शह सुर्खियों के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तानी पार्लियामान के इजलास में आज गैरत के नाम पर कत्ल से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसे हिजब मुखालिफ की जमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्ला बाबर ने पेश किया था। रूस ने तंबी की है कि अमरीका में जो जोशीले अफराद शामी हुकूमत के ठिकानों पर फिजाई हमले का सोच रहे हैं वो अपने जहाज़ों को गिराए जाने का खतरा मोल ले रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म एंटोनियो गुटेरेश को बाकायदा سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے جو پہلے ہی اقوام متحدہ کے سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جرمنی کے سب سے بڑے ڈوئشے بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1000 اسامیاں ختم کر رہا ہے، یہ ان 3000 اسامیوں کے علاوہ ہوں گی جن کا اعلان جون کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے سٹیفان دا مستورا نے شامی حکومت اور روس سے اپیل کی ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی حلب میں بمباری بند کر دیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شام اور ترکی کی سرحد کے قریب ہونے والے ایک بم حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں اکثریت شام میں ترکی کی حمایت یافتہ حزب مخالف کے جنگجوؤں کی ہے۔ تاہم دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ خودکش تھا یا ریموٹ کنٹرول بم تھا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی۔
شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق باغیوں کے زیر قبضہ علاقے ادلب میں اتمہ نامی گزرگاہ پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب گارڈز کی تبدیلی ہو رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب سے تعلق رکھنے والے عدلیہ کے ایک اعلی جج بھی شامل ہیں۔ واقعے کے بعد سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً 20 کے لگ بھگ خون میں لت پت لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک خبر رساں ادارے کا دعویٰ ہے کہ خودکش کار بم کے ذریعے باغیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ مقامی رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ دھماکہ کے اس مواد سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس جائے وقوع پر نصب کیا گیا تھا۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نے اس حملے کو انسانیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی سال اگست میں بھی اتمہ گزرگاہ پر 32 باغی جنگجو خودکش حملے میں مارے گئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ اتمہ وہ گزرگاہ ہے جسے باغی جنگجو ترکی کے راستے ادلب جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب شام کے شہر حلب کے مشرقی علاقے میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران روسی اور شامی بمباری سے 106 کے قریب بچے مارے گئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ اس بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں بم کے ٹکڑے لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے شامی حکومت اور روس سے اپیل کی ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی حلب میں بمباری بند کریں۔
کیا آپ میری اور 3,00,000 شہریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں جو وہی ہیں جہاں آپ ہیں؟ کیا آپ پورے اعتماد سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ وہی رہیں گے اور انہیں اپنے شہر چھوڑ کے نہ جانے کے فیصلے کے تحت رکھیں گے، کیونکہ آپ 1000 افراد 3,00,000 عام شہریوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟
انہوں نے مزید کہا،
I would like you to reply this question not to me but to those 275,000
میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں، مجھے نہیں بلکہ ان شہریوں کو۔ اور اگر آپ اپنے ہتھیاروں سمیت حلب یا کہیں اور جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں خود آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ تاریخ میں رقم ہو رہے ہیں جو ہمیں یاد دلائے گی کہ دہشت گرد تصور کیے جانے والے 1000 افراد کی خاطر ایک پورے شہر کو تباہ کرنے کے عمل سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس موجود تھا۔
ترکی کی سرحد کے قریب واقع شام کا شہر حلب ایک قدیم تجارتی اور صنعتی مرکز رہا ہے، لیکن 2012 کے بعد سے حلب باغیوں اور حکومتی افواج کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔ حلب کے مغربی حصے پر شام کی حکومتی افواج جبکہ مشرقی حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے۔ حلب میں جاری لڑائی کی وجہ سے 20,00,000 افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کی رپورٹس پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار بتا رہی تھیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8 اگست کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے از خود نوٹس کی دوبارہ سماعت کی ہے، جس کے دوران وکلا کی جانب سے اس سلسلے میں سرکاری حکام کی تحقیقات پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، جس پر سپریم کورٹ نے اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن آف انکوائری مقرر کی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے وکلا تنظیموں کی پیروی سینئر وکیل عامد خان ایڈوکیٹ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کو سرکاری حکام کی تحقیقات پر اعتماد نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا سماعت کے بعد اس حوالے سے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، 2 مہینے انہوں نے لگا دیے ہیں और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है इनके इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए हम ये समझते हैं कि इनके होते हुए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
8 अगस्त को सिविल अस्पताल कोयटा में इस खुदकुश हमले में उखला को निशाना बनाया गया था, जिसमें 56 उखला समेत 76 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आमिर खान एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को आगाह किया कि वकला इस सूरत में मुतमईन होंगे जब इस वाकये की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए।
हमारी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी करते हुए ये फैसला किया है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर किया जाएगा, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो करेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक महीने के अंदर वो सारे कार्रवाई मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देंगे।
4 अक्टूबर को कोयटा में खुद नोटिस की समाप्त के बाद हुकूमत की जानिब से बाज इंतजामी अफसरों का तबादला करने के अलावा सिविल अस्पताल कोयटा के सरबराह को मुअत्तल किया गया, जहाँ वकला की जानिब से हुकूमत के इन इकदामात को पजीराई नहीं मिली, वहाँ इस इख्तलाफ की जमातों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनका सिक्योरिटी से मुतालिक इदारों पर कोई इख्तियार नहीं। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर चकजई का कहना था,
कोयटा शेर जो एफसी के हवाले है और नजला उस पे गिराया गया, मतलब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, इसका तो पर्सनली इंतजामिया के हवाले से पुलिस या एफसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है।
समाअत के मौके पर बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने वकला के लिए बहुत कुछ किया है।
मैं ये भी समझता हूँ कि ज़ाहिर है इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और हमारी क्रीम टारगेट हुई है, उसका नेमुल बदल तो यकीन नहीं था, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी शहीद होते रहे हैं, लेकिन किसी के लिए इतना कंपनसेशन का इंतज़ाम नहीं किया गया और इतना लुक आफ्टर नहीं किया गया। उसके बावजूद कुछ वॉइस ऐसी आ रही थी, उसका मुझे दुख है और लॉयर से ये गिला भी रहेगा।
समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के हवाले से अखबारात में दिए जाने वाले इश्तहारात की लागत के बारे में भी इस्तफसार किया। इस ट्रामा सेंटर के इफ्तिताह कोयटा में खुद नोटिस की समाप्त से 2 रोज कबल वजीर अला बलूचिस्तान ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने नामुकम्मल ट्रामा सेंटर के इफ्तिताह और सिलसिले में हुकूमत की तारीफ में इश्तहार देने पर भी बरहमी का इजहार किया। मोहम्मद काजिम, BBC कोयटा।
पाकिस्तान के सूबह खैबर पख्तूनख्वा के वादी स्वात में 2009 की फौजी कार्रवाईयों और मलाला यूसुफजई पर तालिबान हमले के बाद मकामी इंतजामिया ने जिला भर के तमाम बड़े अखबारात और बाज़ सीनियर सहाफ़ियों को तहफ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी दी थी, ताहम हालिया दिनों में उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिससे अखबारी मालकान और सहाफ़ी बरदरी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। पेशावर से नामा नगार रिफतुल्लाह और रिक्ज़ई।
स्वात में 2009 में होने वाले फौजी ऑपरेशन के नतीजे में इलाका कालेदन तंजीमों से साफ करा दिया गया था, ताहम ये ऑपरेशन इस हद तक इंतहाई मौसर रहा कि इसकी वजह से शिदत पसंदों से वादी का कब्जा छुड़ा लिया गया, लेकिन इसके बाद इलाके में हदफ बनाकर कत्ल के वाकयात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो बदस्तूर कई सालों से वक्फे वक्फे से जारी है। इन टारगेट किलिंग के हमलों में बेशतर सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार, पुलिस और मकामी अमन कमेटियों के अफराद निशाना बनाए जाते रहे हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से इन वाकयात पर काबू पाने की खातिर अमन कमेटियों के अहलकारों के साथ साथ स्वात के तमाम बड़े मकामी अखबारात और सहाफियों को भी पुलिस के महाफिज फराहम कर दिए गए थे। ताहम हालिया दिनों में तमाम अखबारात और सहाफियों से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिससे मकामी अखबारी मालकान खुद को गैर महफूज समझते हैं। स्वात के मकामी उर्दू अखबार रोजनामा शुमाल के मालिक और सीनियर सहाफी गुलाम फारूक का कहना है कि स्वात भर में टारगेट किलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा,
अब भी यहाँ पर तो टारगेटेड किलिंग हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि फजर, इशा, मगरिब की नमाज कोई भी मस्जिद में नहीं पढ़ता है, वो अपने घरों में पढ़ते हैं। हम भी 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते। अगर मैं या मेरे अखबार की किसी भी अहलकार को कोई भी नुकसान पहुँचा तो इसकी तमाम तरजीमारी कमिश्नर मलकन, जिली इंतजामिया और जिली पुलिस पर होंगी।
स्वात का शुमार सूबे के उन बड़े शहरों में होता है जहां पिशावर के बाद सबसे ज्यादा अखबारात और रसाइल शाया होते हैं। स्वात में तालिबान की उरूज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान 4 सहाफी अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं, जबकि एक सीनियर सहाफी शरीनजादा की हमशीरा उनके घर पर फायरिंग से हलाक हो गई थी। اس کے علاوہ سوات کے صحافیوں کو وقتاً فوقتاً مسلح تنظیموں کی طرف سے دھمکی آمیز خطوط بھی ملتے رہے ہیں۔ سوات کے ایک اور سینئر صحافی اور مقامی اخبار نویسوں کے نمائندے شیرین زادہ کا کہنا ہے کہ کچھ سال پہلے انہیں بھی پولیس کی طرف سے ایک محافظ دیا گیا تھا جو اب ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔
بحیثیت صحافی میں محسوس کر رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں کہ مطلب حالات اس ڈگر پہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کہہ سکیں کہ 100% امن ہے اور ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔
ادھر دوسری طرف سوات کے ضلع پولیس سربراہ سلیم مروت نے رابطہ کرنے پر بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ ہر اخبار کو سیکورٹی فراہم کر دے۔
اخبار مالکان سے ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سیکورٹی کی ضرورت ہے ہم آپ کو ویپن کی پرمیشن دے سکتے ہیں، آپ جتنی مطلب AK-47 یا جو بھی آپ کے پاس ویپن ہے اس کی ہم پراپر آپ کو اپنے اخبار کی پروٹیکشن کے لیے سہولیات دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ہمارے ہر ایک اخبار کو، ہر ایک چھوٹے چھوٹے پریس کلب کو یا ہر ایک بندے کو فزیکل پروٹیکشن جو ہے نا، یہ ہمارے لیے تھوڑا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہماری اور بھی بہت ضروریات ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان گزشتہ کچھ عرصہ سے صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اخبار نویسوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی اور کمزور صحافتی تنظیموں کے باعث صحافیوں کی مشکلات میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
آپ کی ٹیلی فونک آرا ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، سن کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، اور انہی آرا پر مبنی پروگرام آپ کی بات کا وقت ہوا جاتا ہے۔
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے صبح بلوچستان سے ایک سامع جن کا نام عزیز مغل ہے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں،
طالب چمن بلوچستان سے ہے، میں سوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو ہندوستانی عوام یا پاکستانی عوام سے اتنی جنگ اور سرجیکل اسٹرائک اس طرح کی دوسری بات اس کی باتیں کرتے ہیں وہ محض ایک بیوقوفی ہے۔ جنگ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پاکستان اور ہندوستان پرانے ہمسائے ہیں، ان دونوں کے غصے کے ثقافتی اور معاشرتی تعلقات، ان تعلقات کو اتنا ختم نہیں کیا جاتا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
انہوں نے تو جنگ کو مسائل کا حل نہیں کہا، جہاں ہمارے یہ سامنے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں امن کے خواہش مند ہیں، وہیں صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی سے ہمارے یہ سامعی اپنی رائے کچھ اس طرح سے دیتے ہیں۔
منظور سنیا بول رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ بات جو ہے وہ بندوق کے علاوہ نہیں مانتا۔ اگر وہ ڈائیلاگ کی بات مانتا ہو تو 47 سے لے کر آج پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تین جنگیں کشمیر کے اوپر ہو چکی ہیں۔ کشمیر میں وہ اتنا ظلم کر رہا ہے، وہ ایک انڈیا کو جب تک جنگ کی بندوق کی نوک کے اوپر نہیں رکھا گیا وہ کشمیر آزاد نہیں کرے گا۔
منظور حسین شاہ کی رائے سنی آپ نے، اور کشمیر کے مسئلے پر ہی بات کرتے ہوئے صبح سندھ سے سید ظفر علی شاہ کا پیغام بھی سنتے ہیں۔
دادو سندھ سے، پوری ورلڈ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب سے ہم زندگی سمجھ میں آئی ہے، ہمیں جب سے ہم نے شعور پایا ہے، تب سے انڈیا اور کشمیر کا مسئلہ ہم نے سنا ہے، اور یہی سنا ہے کہ کشمیر کے اتنے لڑکے شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ جو بنی ہے اس کا کیا؟ اس کو حق نظر نہیں آتا؟ ایک دن میں مسئلہ ہو جائے گا کشمیر اور انڈیا کا، اگر کوئی حق کا فیصلہ کرنے والا کوئی بندہ ہو۔
اور یہ اگلی کال نیو یارک سے سردار امتیاز کی، اور یہ بھی مسئلہ کشمیر پر اپنا پیغام دے رہے ہیں۔
میرا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کا فیوچر کیا ہوگا، تو میری طرح گزارش یہ ہے جی کہ اقوام متحدہ کو اب اپنا منافقانہ جو رویہ ہے وہ یعنی ترک کرنا چاہیے، اور سالسی کا کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ وزیر اعظم نہرو نے جا کے وعدہ کیا تھا حق خود ارادیت کا، وہ پورا کیا جائے۔ ہندوستان کی سول سوسائٹی اور دیگر جو بھی انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔
انڈیا کی جانب سے کیے جانے والے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے پر پاکستانی حکومت سے طاہرہ صدیقی کا کیا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
اگر واقعی میں بھارت نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی ہے، اگر واقعی میں کی ہے، تو پاکستان ہاتھوں میں اب تک چوڑیاں پہن کر کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ پاکستان کو بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ پاکستان کی خاموشی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ صرف انڈیا چینل اور فلموں پر پابندی لگا دینا ہی کافی نہیں، تاکہ پاکستان کو اس سے آگے کچھ کرنا ہوگا۔
یہ تو تھے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سامعین کے پیغامات۔ अब सुनिए कि सुबह सिंध के एक तालिब इल्म किस बात से परेशान है और सुबह सिंध के वजीर तालीम को अपना पैगाम देते हुए क्या कहते हैं।
मैं नूर हसन गोठ रंगपुर तहसील उबारो जिला घोटकी सिंध से बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में एक उस्ताद है और 100 से ज्यादा बच्चे हैं। हमारे पास उस्ताद भी ऐसा है जिसको ABC भी लिखना नहीं आती, और अब आप ही सोचें कि 100 से ज्यादा भी बच्चे हों और उस्ताद भी ऐसा हो जिसको ABC भी लिखना नहीं आती हो तो हमारे बच्चों का क्या होगा। खुदारा वजीर तालीम सिंध से गुजारिश है कि हमारे स्कूल के लिए कोई 2 या 3 अच्छे उस्ताद मुकर्रर करें ताकि हम भी अच्छे और पाकिस्तानी शहरी बन सकें।
ये तो थे नूर हसन जो कि तालीम के हसूल के लिए फिक्रमंद है। चलते चलते BBC उर्दू के एक सामे का किया गया गिला भी सुन लेते हैं।
मेरा नाम अहमद शहजाद है और मैं पाकिस्तान वाली घाट से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज तक BBC वालों ने कश्मीर पर कितना तबसरा किया, हालांकि वो कश्मीर को बोल ही चुके हैं BBC उर्दू वाले।
अहमद साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने कश्मीर से मुतलिक खबरों को नजरअंदाज कर दिया हो। एक गैर जानिबदार इदारा होने की हैसियत से हमारी तो यही कोशिश होती है कि हर खबर को आप तक पहुंचाया जाए, और जिन पर तबसरा जरूरी हो उन पर तबसरा भी किया जाता है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम्स बाकायदगी से देखते या सुनते हो तो कश्मीर के मसले पर बहुत सी रिपोर्ट्स और तबसरे नशर किए जा चुके हैं। अपनी राय का इजहार करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
लाहौर हाई कोर्ट के स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद करने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने लाहौर में मौजूद सहाफ़ी इबादुल हक से बात की और तफसीलात मालूम की।
जी, ये दरख्वास्त जो है ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सियासी जमात पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दायर की गई थी। यानी उनके एक ओहदेदार सरदार उमर फारूक ने जो है ये दरख्वास्त दायर की, जिसमें ये एतराज उठाया गया, इस बात को चैलेंज किया गया कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस था जिसमें करप्शन के इल्जाम लगाए गए थे वो मुस्तरद कर दिया, हालांकि उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्त पर समाअत की और उनके सामने दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि जब भी किसी रुकन की नाअहली का मामला तहरीरी तौर पर स्पीकर के सामने आए तो वो इस बात के पाबंद हैं कि वो 30 दिनों के अंदर मामला चीफ इलेक्शन कमीशनर को भिजवाएंगे। तो वकील ने ये भी कहा कि जो रेफरेंस है 30 दिन के अंदर जाना चाहिए था, जो आईनी तकाजा था, स्पीकर कौमी असेंबली की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी ये आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
अच्छा, एक बात ये बताएं कि क्या जो आज कार्रवाई हुई, क्या हुकूमत की तरफ से आज कोई पेश हुआ था?
जी बिल्कुल, अदालत के हुक्म जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान नसीर भुट्टा पेश हुए। सबसे पहले तो उन्होंने इस दरख्वास्त की मुखालफत की, इसे नाकाबिले समाअत करार दिया और ये नुक्ता उठाया कि आइन के तहत पार्लियामान की जो कार्रवाई है उसे जो है किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें बावर करवाया कि ये जो कार्रवाई है ये असेंबली की कार्रवाई तसव्वुर नहीं होगी, उसमें शुमार नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंतजामी नौइयत का मामला था इसलिए इस पर बात की जा सकती है। तो इसलिए जो ये नुकता उठाया गया या इतराज उठाया गया सरकारी वकील की जानिब से, یہ درخواست قابل اعتماد نہیں ہے. اس سے وقتی طور پر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا.
لاہور میں موجود صحافی عباد الحق. دنیا بھر میں آزادانہ تجارت اور عالمگیریت تسلسل کے ساتھ دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور ان پر ہونے والے حملے صرف ایک طرف سے نہیں آ رہے بلکہ کئی حلقے اس تنقید میں اپنی آواز شامل کر رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مہاپارہ صفدر.
کئی دہائیوں تک اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ عالمگیریت کا نتیجہ زیادہ تر نوکریوں، بہتر تنخواہوں اور سستی اشیاء کی شکل میں نکلتا ہے اور یہ نہ صرف نسبتاً امیر ملکوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ غیر ممالک میں بھی اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. لیکن اب سیاستدانوں سمیت کئی لوگ اس بات پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مشینوں کی وجہ سے نوکریاں کاٹی جا رہی ہیں، پرانی صنعتیں ختم ہو رہی ہیں اور امیگریشن کی وجہ سے معاشرے میں اتھل پتھل دیکھنے میں آ رہی ہے. حالیہ واقعات میں اس تشویش کا دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے معاملے پر ہونے والے ریفرینڈم میں امیگریشن کا ایشو چھایا رہا. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عروج نے ملکی صنعتوں کو تحفظ دینے کی بحث کو ایک بار پھر تازہ کر دیا اور یورپ بھر میں ممکنہ نئے تجارتی معاہدوں کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی مہاپارہ صفدر. اور اب ذکر بالی ووڈ کا. مشہور بالی ووڈ اداکار انیل کپور کے بیٹے ہرش وردھن کپور کی پہلی فلم مرزیا کل یہاں لندن میں ریلیز ہو رہی ہے. اس سلسلے میں وہ فلم کے ڈائریکٹر راکیش اوم پرکاش مہرا اور اداکارہ سیمی کھیر کے ہمراہ آج کل لندن میں ہیں. آج صبح جب وہ بی بی سی کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں آئے تو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ان سے بات کی.
یہ وادیاں دودیاں کہرے کی
بہت ہی انسپائرنگ کہانی ہے، بہت ہی پیاری کہانی ہے. مرزا اور صاحبہ کا عشق تو مطلب روحانی عشق تھا اور انہوں نے سارے بندھن توڑے تھے، سارے رولز توڑے تھے. اسی کیریکٹر ڈائنمکس کو ہم آج کے زمانے میں لا کے رکھتے ہیں، یا ایسے بولیں کہ مرزا اور صاحبہ کی گونج، اس کا ایکو صدیوں پار کر کے آج کے زمانے میں جب گرتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوگا. اس کہانی کی جو اس کہانی کا جو سفر ہے وہ یہی ہے.
یہ جو ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ ماضی میں جاتے ہیں، پاس میں جاتے ہیں اور پھر پریزنٹ میں واپس آتے ہیں، کسی حد تک رنگ دے بسنتی میں بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کیا تھا. یہ ٹیکنیک ظاہر ہے آپ پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے.
آپ کا کہنا ایک دم صحیح ہے. جو میرے کو رنگ دے بسنتی میں جو کچھ ملا تھا میرے کو، اس کو شاید میں ایک اور لیول پہ لے جانے کی کوشش سب کانشیس لیول پہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں بڑا سوچ کے ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اسٹروکس لگ رہے ہیں انسٹنکٹیولی.
اچھا ہرش وردھن کپور، آپ کی پہلی فلم ہے جو ریلیز ہونے والی ہے. یہ سوال آپ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہوگا، آگے بھی پوچھیں گے کہ انل کپور اسٹل ایکٹنگ، بہت سکسیزفل، سونم کپور آپ کی بہن ہے بہت سکسیزفل، اس وقت ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے یا پریشر زیادہ ہے پرفارم کرنے کے؟
نہیں، پریشر تو ایک بار آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے دین دیئر از نو نیڈ ٹو فیل پریشر، کیونکہ اس کے بعد آپ کے کنٹرول میں کچھ ہے نہیں. پھر پکچر جو ہے آڈینس کی ہو جاتی.
اچھا سیمی، آپ کی بھی پہلی فلم ہے. نیو کمرز کے لیے آج کل کی انڈسٹری میں، بالی ووڈ میں، جہاں آپ جہاں دیکھیں ٹیلنٹ اتنا سارا نظر آتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، نیو کمرز کے لیے انڈسٹری میں اس وقت پیر جمع پانا آپ کی نظر میں کتنا آسان ہے، مشکل ہے؟
لائف میں کچھ آسان ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آسان ہوتا ہے دین واٹس دا پوائنٹ آف یو نو ڈوئنگ اٹ. بٹ آئی فیل دا ٹفر اٹ از دا مور فن اٹ از. تو آسان بالکل نہیں ہے، پر آئی فیل اف یور ورک از ایکسیپٹیڈ، اف اگر آپ 100% دیتے ہو نیکسٹ فلم کے لیے، 200% دیتے ہو اور پھر 300% دیتے ہو، آئی تھنک یو ول گیٹ اے گراؤنڈنگ ان دس
انڈسٹری.
جیسا کہ راکیش جی نے کہا کہ اس کہانی ہے مرزا صاحبان کی، ایک عشق کی کہانی ہے، محبت کی کہانی. آپ आपका जो कैरेक्टर है, आपने खुद को साहिबा के साथ आइडेंटिफाई करते हुए, रिलेट करते हुए महसूस किया फिल्म बनने के बाद?
तो मेरे दो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, एक जो सूची का कैरेक्टर है और एक साहिबान का कैरेक्टर है। तो पर्सनली मैं साहिबान के कैरेक्टर से ज़्यादा नज़दीक थी। द इमोशनल जर्नी ऑफ साहिबान, आई वॉज मोर कनेक्टेड टू दैट, क्योंकि द लव दैट शी हैज़ फॉर मिर्ज़ा इज़ वेरी वेरी प्योर, एंड आई एम समबडी हु बिलीव्स इन प्योर लव।
फॉर्मल ट्रेनिंग आप दोनों की कोई हुई है या फिर ऐसे ही यू जस्ट थ्रू ऑस्मोसिस?
मैंने चार साल के लिए एक्चुअली स्क्रीन राइटिंग पढ़ी है, वो प्रोग्राम के विदिन मैंने एक्चुअली एक साल के लिए एक्टिंग भी की थी, उसके बाद मैंने वापस आके बॉम्बे एक साल के लिए एक्टिंग की थी। तो आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट बिफोर दिस फिल्म एंड देन आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस फिल्म आल्सो।
लेकिन आपको क्या लगता है, अगर कोई कोरा न्यू कमर इस वक्त इंडस्ट्री में आए जिसके कोई कनेक्शन ना हो, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अजनबी हो, उसका जो स्ट्रगल है शायद वो ज्यादा मुश्किल होगा?
फेलियर उनके लिए इज मे बी इजियर टू एक्सेप्ट बिकॉज दे कैन स्टिल गो एंड हैव अनदर लाइफ, you know, I mean, my life is films, it's always been, so I don't know anything else. I don't know what else to do.
Takesh film release ho rahi hai, बहुत सारे लोग देखेंगे, शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान में भी रिलीज़ होती है। आजकल इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। नुकसान तो ऑडियंसिस का और फिल्म मेकर्स का और एक्टर्स का ही होता
है। आई थिंक हम फिल्म मेकर्स अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही अपने साथी पीटते हैं, ज़्यादा ही ढिंडोरा बजाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जब पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा है और दोनों ही तरफ इतनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उसमें एक आध दो चार फिल्में इधर रिलीज हों या ना हों, कुछ एक्टर इधर काम करें या उधर ना करें, वो बहुत छोटा सवाल हो जाता है। हमें तो एक प्यार का हाईवे बनाना है और वो हाईवे ऐसा हो कि आप यहाँ से चढ़ें तो फिसल के वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ से चढ़ें तो फिसल के यहाँ आ जाएँ। और ये नफ़रत की खाइयाँ तो भरनी पड़ेंगी प्यार से, और कोई तरीका है नहीं। और इसके लिए चाहे हम जितनी भी विशफुल और पैशनेट बातें कर लें एज आर्टिस्ट एज दिस थिंग, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। वेन एवर देर इज़ अ पॉलिटिकल फॉल आउट, ऑब्वियसली देर बी अ इकोनॉमिक फॉल आउट, ऑब्वियसली देर बी अ कल्चरल फॉल आउट, ऑब्वियसली देर बी कड़वापन का एहसास होगा, ये सब होगा। तो इसमें फिल्मों को लेकर आर्टिस्ट को लेकर इतना हमें वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि और चीज़ें हमसे बड़ी हैं, थोड़ा शोर ज़्यादा ना मचाएं, उनको ज़्यादा सेटल करें।
और अब वक्त हुआ है हमारी वेबसाइट बीबीसी उर्दू पे नज़र डालने का। इस वक्त जो हेडलाइन है वो ये कि गैरत के नाम पर कत्ल और रेप के बारे में कानून मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल और रेप से मुतालिक बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया है, और ये दोनों बिल पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किए थे। और अब जिक्र करते हैं अमरीका का। मैथ्यू नामी तूफान जो हेटी के कुछ इलाकों को तबाह करने के बाद बहामा पहुंचा है, वहाँ उस जगह पर फ्लोरिडा की आवाम को भी खबरदार कर दिया गया है कि वो भी तैयार रहें। रियासत के गवर्नर ने कहा है कि इस तूफान से ज़बरदस्त तबाही हो सकती है और साहिली इलाके खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मैथ्यू नाम के इस तूफान में 205 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इसमें शिद्दत आने का इम्कान है, और जल्द ही ये फ्लोरिडा को अपनी जिद में ले लेगा। ये तूफान पूरे करेबियन को तबाह कर चुका है और हाइटी में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जहां कम से कम 22 अफराद हलाक और हजारों बेघर हो चुके हैं। तूफान की वजह से सदारती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान जमेरात की शब बहामास जजीरे से गुजरेगा और फ्लोरिडा के शुमाली साहिल के बहुत नजदीक आ जाएगा। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। सरबीन की आज की एडिटर थी महापरा सफदर, प्रोड्यूसर थे फयाज अहमद, लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रही थी स्टेफनी कॉक, जबकि इस्लामाबाद से स्टूडियो मैनेजर थे इसरार हक। फजन फरहदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें, और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी की जुबानी।
پاکستانی پارلیمان کے اجلاس میں آج غیرت کے نام پر قتل سے متعلق ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے، جسے حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے پیش کیا تھا۔ روس نے تنبیہ کی ہے کہ امریکہ میں جو جوشیلے افراد شام کی حکومت کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کا سوچ رہے ہیں، وہ اپنے جہازوں کو گرائے جانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پرتگال کے سابق وزیر اعظم انٹونیو گوٹیرش کو باقاعدہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے، جو پہلے ہی اقوام متحدہ میں سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جرمنی کے سب سے بڑے ڈوئشے بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1,000 اسامیاں ختم کر رہا ہے۔ یہ ان 3,000 اسامیوں کے علاوہ ہوں گی جن کا ختم کرنے کا اعلان جون کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ ادھر ترکی کی سرحد کے علاقے کے قریب شامی باغیوں کے ایک گروہ پر حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔